بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 سے 22 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب بہروز یاری گل۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahajtv.ir۔ اور سامعین، یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ اور یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے۔ عالمی خبروں کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا اسوہ بشریت، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعائے کمیل کا ایک اقتباس اور اس کا منظوم ترجمہ۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ دفاع مقدس کی سالانہ پریڈ کے موقع پر سپاہ پاسدارہ نے انقلاب اسلامی کی ایرو اسپیس فورس نے پہلی بار زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائل رضوان کی رونمائی کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے مغرب کے دوہرے معیاروں کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا کھلا ثبوت قرار دیا ہے۔ ہندوستان کی قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے نے دہشت گردوں کی فنڈنگ کے شبہے میں 100 سے زیادہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے لانگ مارچ کے اعلان کے بعد اسلام آباد میں سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ اور آستانہ امن عمل کے ضامن ملکوں کے وزرائے خارجہ کا اجلاس نیو یارک میں منعقد ہوا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ دفاع مقدس کی سالانہ پریڈ کے موقع پر سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کی ایرو اسپیس فورس نے پہلی بار زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائل رضوان کی رونمائی کی ہے۔ دفاع مقدس کی 42ویں سالگرہ کے موقع پر دارالحکومت تہران سمیت پورے ملک میں خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا گیا، اور صوبائی دارالحکومتوں میں مسلح افواج کے دستوں نے مارچ پاسٹ کیا۔ دفاع مقدس کی مرکزی پریڈ تہران میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر منعقد ہوئی۔ اس موقع پر سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کی ایرو اسپیس فورس نے پہلی بار زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائل رضوان کی رونمائی کی۔ مائع ایندھن سے چلنے والا یہ سنگل اسٹیج میزائل 1400 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے، اور اس پر نصب وار ہیڈ اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری نے دفاع مقدس کی پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی تاریخ میں دفاع مقدس کا دور قوم کی تجدید حیات کا نقطہ آغاز ہے۔ انہوں نے کہا کہ دفاع مقدس نے ایرانی قوم کو طاقت کے عالمی توازن اور ڈھانچے کی تبدیلی میں اپنا کردار ادا کرنے کے قابل بنا دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے مغرب کے دوہرے معیاروں کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا کھلا ثبوت قرار دیا ہے۔ نیویارک میں فن لینڈ کے صدر سے بات چیت کرتے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے انسانی حقوق کے بارے میں مغرب کے دوہرے معیاروں پر کڑی نکتہ چینی کی۔ صدر ایران کا کہنا تھا کہ مغرب کے دوہرے معیار ہی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا کھلا ثبوت ہیں۔ سید ابراہیم رئیسی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ انسانیت اور انسانی حقوق کا دفاع ایران کی ترجیحات میں ہمیشہ سر فہرست رہا ہے۔ انہوں نے ایران کے خلاف امریکہ کی پابندیوں کو ظالمانہ اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا کہ پابندیوں کی سیاست دراصل امریکی عسکریت پسندی کا تسلسل ہے، جس کا مقصد دنیا کے آزاد ملکوں پر اپنی مرضی مسلط کرنا ہے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ پابندیاں اسلامی جمہوریہ ایران کو ترقی و پیشرفت سے روکنے میں ناکام رہی ہیں۔ فن لینڈ کے صدر نے اس ملاقات میں کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان اچھے اور دوستانہ تعلقات قائم ہیں اور ان میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ ایران کے ایٹمی ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام میں کسی بھی قسم کا انحراف نہیں پایا جاتا۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ آئی اے ای نے اپنی متعدد رپورٹوں میں بارہا ایران کے ایٹمی پروگرام کے پرامن ہونے کی تصدیق کی ہے، لہذا دشمن ممالک ہنگامہ آرائی کے ذریعے اپنے مد نظر اہداف تک نہیں پہنچ سکتے۔ محمد اسلامی نے مزید کہا کہ جو لوگ ایران کو الگ تھلگ کرنا چاہتے ہیں ان سے یہ کامیابی برداشت نہیں ہو سکے گی۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے سربراہ نے شنگھائی تعاون تنظیم میں رکنیت کو بھی ایران کی ایک اور بڑی کامیابی اور برسوں کی محنت کا نتیجہ قرار دیا۔ ہندوستان کی قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے نے دہشت گردوں کی فنڈنگ کے شبہ میں 100 سے زیادہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق این آئی اے نے جمعرات کو دہشت گردوں کے لیے فنڈنگ لنک کے خلاف ملک گیر کارروائی انجام دی۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق دہلی، راجستھان، تلنگانہ، اتر پردیش، کرناٹک اور بہار میں این آئی اے کے چھاپوں میں دہشت گردوں کے لیے فنڈنگ کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے شبہ میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے 100 سے زیادہ کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ رپورٹ میں گرفتار کیے جانے والے پاپولر فرنٹ کے کارکنوں کا تعلق دہلی کے شاہین باغ علاقے اور لکھنؤ سے بتایا گیا ہے۔ این آئی اے نے ایک بیان جاری کر کے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے کارکنوں پر مبینہ دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے تربیتی کیمپ قائم کرنے کا الزام لگایا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے لانگ مارچ کے اعلان کے بعد اسلام آباد میں سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پولیس نے پیشگی اقدامات کے تحت وفاقی دارالحکومت کے ریڈ زون میں داخل ہونے اور وہاں سے نکلنے کے راستوں پر سیکورٹی بڑھا دی ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد کے ریڈ زون کے اطراف میں کنٹینر لگا دیے گئے ہیں اور ڈی چوک کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ صوبوں کی پولیس اور نیم فوجی دستوں کی اضافی نفری بھی طلب کر لی گئی ہے۔ واضح رہے کہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے عمران خان کے لانگ مارچ کی حمایت کا اعلان کرنے والے صوبوں میں گورنر راج کی دھمکی دے رکھی ہے۔ بدھ کو اسلام آباد میں منعقدہ ایک سیمینار سے خطاب کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ڈی چوک کو کسانوں کے احتجاج کی وجہ سے بلاک کیا گیا ہے۔ پاکستان سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی میں واپس جانے کا مشورہ دیا ہے۔ پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی کے اراکین کے استعفوں کی مرحلے وار منظوری کے خلاف اپیل کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی میں واپس جانے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ عوام نے اراکین کو 5 سال کے لیے منتخب کیا ہے۔ پاکستان کے چیف جسٹس نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی پارلیمان میں اپنا کردار ادا کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ پارلیمان میں کردار ادا کرنا ہی اراکین قومی اسمبلی کا اصل فریضہ ہے۔ سپریم کورٹ نے اسی کے ساتھ پی ٹی آئی کو اراکین کے استعفوں کی مرحلے وار منظوری کے خلاف کیس تیار کرنے کا ایک اور موقع دیتے ہوئے مقدمے کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ پاکستان میں قومی احتساب بیورو نیب نے 50 کروڑ روپے مالیت سے کم کے بدعنوانی کے معاملات کی تحقیق نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق اس بات کا اعلان قومی احتساب بیورو نیب کے چیئرمین آفتاب سلطان کی صدارت میں ہونے والے ایک اجلاس کے بعد بیان جاری کر کے کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ نیب ایسے کسی معاملے کی بھی انکوائری نہیں کرے گا جس سے 100 سے کم لوگ متاثر ہوئے ہوں۔ پاکستان کے قومی احتساب بیورو نیب کی طرف سے جاری ہونے والی پریس ریلیز میں وضاحت کی گئی ہے کہ احتساب کے نئے قانون پر عمل کیا جائے گا اور بدعنوانی کے صرف انہی معاملات کا نوٹس لیا جائے گا جن کی مالیت 50 کروڑ روپے سے زیادہ ہو اور جن سے کم 100 افراد متاثر ہوئے ہوں۔ قانون میں نئی ترمیم کے نتیجے میں دائرہ اختیار نہ ہونے کی وجہ سے احتساب عدالتوں کی جانب سے واپس بھیجے گئے مقدمات کے بارے میں پاکستان کے قومی احتساب بیورو کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ان مقدمات کو انسداد بدعنوانی عدالتوں اور دیگر متعلقہ اداروں کو بھیجا جائے گا اور نجی افراد کی شکایات پر مبنی ریفرنس شکایت کنندگان کو واپس کر دیے جائیں گے۔ پاکستان میں اقوام متحدہ کے کوآرڈینیٹر نے سیلاب زدہ علاقوں میں غذائی قلت اور بیماریوں کے پھیلاؤ کی بابت سخت خبردار کیا ہے۔ فرانس پریس کے مطابق اقوام متحدہ کے کوآرڈینیٹر جولین ہرنس کا کہنا ہے کہ پاکستان کو سیلاب کے بعد غذائی قلت اور بیماریوں کی شکل میں ایک اور المیہ کا سامنا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ پاکستان میں غذا کی کمی اور پانی سے منتقل ہونے والی بیماریوں کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد سیلاب میں مرنے والوں سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے کوآرڈینیٹر کا کہنا تھا کہ پاکستان کو اس وقت ڈینگی، ملیریا، ڈائریا اور اسہال جیسی خطرناک بیماریوں کا سامنا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان میں حالیہ سیلاب کی وجہ سے 3 کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ 2 لاکھ رہائشی مکانات اور دکانیں، 7,000 کلومیٹر سڑکیں اور 500 پل تباہ ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر روسی وزیر خارجہ اور آئی اے ای کے سربراہ نے ملاقات کی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق روس کے وزیر خارجہ نے ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی سے ملاقات کے دوران یوکرین کے ایٹمی بجلی گھروں، من جملہ زاپوریجیا کی سیکورٹی کی صورتحال پر گفتگو کی۔ سرگئی لاوروف نے اس موقع پر کہا کہ روس زاپوریجیا ایٹمی پاور پلانٹ کے اطراف میں کیف کی گولہ باری کو روکنے کے لیے آئی اے ای کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ آستانہ امن عمل کے ضامن ملکوں کے وزرائے خارجہ کا اجلاس نیو یارک میں منعقد ہوا ہے، جس میں شام میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اقوام متحدہ میں ترکی کے نمائندہ دفتر میں ہونے والے اس اجلاس میں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان، روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف اور ترکی کے وزیر خارجہ مولود چاوش اوغلو نے شرکت کی۔ ایران، ترکی اور روس بحران شام کے حل کے لیے جاری آستانہ امن عمل کے ضامن ممالک شمار ہوتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ترکی اور روس کے تعاون سے سن 2017 میں آستانہ امن عمل کا آغاز کیا تھا۔ یورپی یونین کے ایک غیر رسمی اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ روس کے خلاف پابندیوں کو مزید بڑھایا جائے گا۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے بتایا ہے کہ یورپی یونین کے رکن 27 ممالک نے فیصلہ کیا ہے کہ سیاسی اور اقتصادی میدانوں میں روس پر اجتماعی اور الگ الگ طریقے سے پابندیاں عائد کر کے ماسکو پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جائے۔ جوزف بوریل نے مزید کہا کہ یورپی ممالک کے مندوبین نے ایک اجلاس میں یوکرین کو مزید ہتھیار فراہم کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ دوسری جانب کریملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے کہا ہے کہ موجودہ حالات کے تحت یوکرین میں مسلحانہ جنگ کا اختتام مذاکرات کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ مستقبل قریب میں ایسے کسی طریقے کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سمجھ لیجئے، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی ہو کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، ایک میں ہی تو نہیں طالب سب، یا نبی امی لقب، او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، آپ کی در کھلے مجھ پہ کئی، آپ کے در کے سبب، یا نبی امی لقب، او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی سے شاہ امم مجھ کو ملوائے گرب، مجھ کو ملوائے گا رب. یا نبی امی لقب, یا نبی امی لقب, یا نبی امی لقب. سب نے پا یا نبی امی لقب, یا نبی امی لقب, یا نبی امی لقب, یا نبی امی لقب. سنگ سے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسوہ بشریت, اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے کمیل کا ایک اقتباس اور اس کا منظوم اردو ترجمہ. اور اس دعائے کمیل کے اقتباس کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی اختتام پذیر ہو جائے گی. تو سامعین لیجئے سماعت فرمائیے پروگرام اسوہ بشریت, اور اپنے میزبان کو اجازت دیجئے. خدا حافظ, شب بخیر.
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے. پروگرام اسوہ بشریت کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج کے پروگرام میں ہم گیارہویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں عرائض پیش کریں گے. امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوگا. سامعین, اسلام کے برگزیدہ رہنما گیارہویں امام حضرت حسن عسکری علیہ السلام 202 ہجری قمری میں شہر سامرہ میں اپنے آباء و اجداد کی طرح فضیلتوں اور کرامتوں کے مرکز میں پیدا ہوئے. آپ کے پدر بزرگوار حضرت امام ہادی علیہ السلام اور آپ کی مادر گرامی متقی اور پرہیزگار خاتون تھیں کہ جن کو حدیث, حدیثہ یا سوسن کہتے ہیں. گیارہویں امام حضرت حسن عسکری علیہ السلام عسکر نام کے ایک محلے میں سکونت پذیر تھے, اس لیے آپ عسکری سے مشہور ہوئے. اور آپ کے دیگر مشہور ترین القاب میں زکی اور نقی ہے کہ جس کے معنی پاکیزہ اور مطہر کے ہیں. ابھی آپ 22 سال کے تھے کہ امام ہادی علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کے بعد مقام امامت پر فائز ہو گئے اور امت محمدی کی قیادت و رہبری کی عظیم ذمہ داری سنبھالی. افسوس کہ آپ کا دور امامت بہت مختصر تھا, جو 6 سال سے زیادہ نہیں تھا, اور آپ 28 سال کی عمر میں 260 ہجری قمری میں ایک اور ظالم عباسی خلیفہ معتمد کے ہاتھوں انتہائی مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیے گئے. آپ کے واحد فرزند کے جو جانشین رسول اور سلسلہ امامت کی آخری کڑی ہیں, یعنی حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف, آخری ذخیرہ الہی کی صورت میں یادگار کے طور پر باقی رہ گئے ہیں کہ جو حیات بخش اور امید آفرین تابناک سورج کی مانند پردہ غیبت میں ہیں اور ایک دن مشیت الہی سے ظہور فرمائیں گے اور دنیا کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ الفصول المہمہ نامی کتاب کے مصنف ابن سباق مالکی، کہ جو نویں صدی کے اہل سنت عالم دین ہیں، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں، آپ کے وجود میں تمام فضائل اور اوصاف حمیدہ جمع تھے اور امامت کے منصب اور زمامداری و قیادت کے لیے لازم و ضروری تمام خصوصیات سے آپ آراستہ تھے، اور علم و عرفان، زہد و تقویٰ، کمال عقل و خرد، عصمت و شجاعت، کرم و جود اور بہت سی صفات اور اعمال حسنہ کہ جو انسانوں کو خدا سے قریب کر دیتے ہیں، سب میں لاسانی تھے، یعنی وہ تمام خصوصیات آپ کے اندر موجود تھیں کہ جو آپ کے پدر بزرگوار نے ان کی امامت کے بارے میں صراحتاً یا ان کی خلافت و جانشینی کے بارے میں اشارتاً بیان فرمائی تھیں۔ ایک اور سنی عالم دین محمد ابن طلحہ، کہ جن کا تعلق شافعی مذہب سے ہے، کتاب المطالب السؤول فی مناقب آل رسول میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ممتاز شخصیت کی توصیف میں اس طرح رقم تراز ہیں، جان لو کہ خدا نے انہیں فخر و مباحات اور عظمت و برتری کا ذریعہ بنایا ہے اور ان کو تمام خوبیوں اور کمالات سے آراستہ کیا ہے اور ان کو دائمی اور ہمیشگی قرار دیا ہے، اس طرح سے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی کشش میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، خاص طور پر ان کی نسل سے پیدا ہونے والے مہدی کہ جو ان سے منسوب اور ان کے پارۂ تن ہیں۔ نہ صرف عقیدت مندوں نے بلکہ دشمنوں نے بھی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی تعریف و توصیف میں زبان کھولی ہے۔ متوکل عباسی کے وزیر احمد ابن عبداللہ خاقان، کہ جس کے بارے میں تاریخی متون میں آیا ہے کہ وہ ایک متکبر اور خودخواہ شخص اور دشمن اہل بیت تھا، لیکن حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی تعریف و توصیف میں کہتا ہے، وہ ایک عالم، زاہد، متقی، باوقار، طاہر النفس اور عظمت و شرافت کا مینارہ تھے، اس طرح سے کہ وہ سب کے دل، حتیٰ خلفاء، وزراء اور حکمرانوں کے دلوں میں بھی رسوخ پیدا کیے تھے، اور اسی سبب سے ان کے درمیان خاص عظمت و وقار اور قدر و منزلت رکھتے تھے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ ایک دن میرے والد، کہ جن کو اہم سیاسی مقام اور پوزیشن حاصل تھی، بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ان کو خبر دی گئی کہ ابن الرضا، کہ جس سے مراد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تھے، آئے ہوئے ہیں۔ میرا باپ ان کے استقبال کو گیا اور ان کے ہاتھوں کے بوسے دیے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھایا اور ایک غلام کی مانند ان کے سامنے بیٹھ گیا اور ان کا بہت زیادہ احترام کیا۔ جب امام علیہ السلام چلے گئے تو میں نے اپنے بابا سے پوچھا کہ یہ کون صاحب تھے، تو میرے بابا نے بتایا کہ اس روئے عرض پر ان کے سوا کوئی بھی خلافت کا سزاوار اور مستحق نہیں ہے، وہ اعلیٰ ترین انسانی صفات کے حامل ہیں، اور ایک جملے میں بتا دوں کہ وہ ایک انسان کامل ہیں، جس طرح سے کہ ان کے والد بزرگوار انہیں خصوصیات و کمالات کے حامل تھے۔ بلا شبہ ان منفرد اور بے مثال خصوصیات کی اصل اور سرچشمہ خدا کی خاص عنایات اور اس کا خاص لطف و کرم ہے کہ جو وہ اپنے برگزیدہ بندوں اور اولیاء کو عطا کرتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام بھی اہل بیت رسول کی عظمت و بلندی کو اس طرح سے بیان فرماتے ہیں، ہم ایک پناہ گاہ ہیں اس کے لیے کہ جو ہم سے پناہ کا طالب ہے، اور اس کے لیے نور ہیں کہ جو ہمارے نور کے پرتاؤ میں زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور اس کو تحفظ فراہم کرنے والے ہیں کہ جو ہماری مستحکم رسی کو مضبوطی سے تھامے ہے، کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ بہت اعلیٰ منزل پر فائز ہوگا، اور جو ہماری راہ سے منحرف ہو جائے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ عزیز سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امامت و ولایت کا مقام و منزلت اتنا بلند و بالا ہے کہ یہ مقام خدا کے براہ راست حکم سے اس کے برگزیدہ بندوں اور پیشواؤں کو عطا کیا گیا ہے۔ اسی سبب سے اسلام کے حقیقی پیشواؤں نے، اس لیے تاکہ امت مسلمہ حقیقی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت و خلافت کے راستے سے منحرف نہ ہو، تمام محدودیتوں، دباؤ اور خطروں کے باوجود 12 اماموں کے سلسلے کا تعارف کرانے کے علاوہ اس بات پر بھی کاربند رہے کہ اپنے بعد والے امام کو لوگوں کے سامنے متعارف کرا کے جائیں، اب چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ اور کبھی تو جو سیاسی فضا حاکم ہوتی تھی، اس کے سبب ناچار ہوتے تھے کہ خفیہ طور پر اور تمام حفاظتی نکات کی رعایت کے ساتھ اپنے بعد والے امام کو متعارف کرائیں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کے سلسلے میں بھی اسی روش کو اپنایا گیا کہ جن میں چند ایک کا ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ ابو حاشم جعفری، جو عظیم اور معتبر شیعہ راویوں میں سے تھے اور امام ہادی علیہ السلام کے خاص معتقدین میں سے تھے، کہتے ہیں، میں حضرت امام ہادی علیہ السلام کی خدمت میں شرف یاب ہوا تو انہوں نے فرمایا، میرا جانشین میرا بیٹا حسن ہے۔ اس وقت امام نے فرمایا، اس کے یعنی حسن عسکری کے جانشین سے کہ جو ہمارا بھی جانشین ہے، تمہارا کیا برتاؤ ہوگا؟ میں نے پوچھا، کیوں آپ نے یہ فرمایا؟ امام علیہ السلام کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ پردہ غیبت میں ہوگا اور یہ روا نہیں ہے کہ اس کا نام لیا جائے کہ جو پیغمبر کا نام ہے۔ میں نے پوچھا کہ ایسا کیوں، اور پھر ان کو ہم کس طرح پکاریں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، کہو الحجت من آل محمد صلوات اللہ علیہ۔ امام ہادی علیہ السلام کے ایک اور صحابی سقر ابن ابی دلف سے منقول ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، جان لو کہ میرے بعد میرا بیٹا حسن اور اس کے بعد اس کا بیٹا قائم امام ہوگا، اور وہ وہی ہے کہ جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح سے کہ وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ ابو بکر ابن فحفقی کہتے ہیں، امام ابو الحسن ہادی علیہ السلام نے مجھے ایک خط میں لکھا، میرا فرزند حسن یعنی حسن عسکری علیہ السلام خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان خلقت کے لحاظ سے کامل ترین فرد اور منطقی لحاظ سے ان کے درمیان پائیدار ترین فرد ہے، اور میری اولاد میں سب سے بڑا ہے، اور وہی میرا جانشین ہوگا، اور ہماری امامت اور احکام کا سلسلہ اس کے فرزند یعنی مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پر ختم ہوگا۔ لہذا جو کچھ تم مجھ سے سوال کرتے تھے اس سے کرنا، تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی وہ اس کے پاس موجود ہوگا، اس لیے تم جو نہیں جانتے تھے اور مجھ سے سوال کرتے تھے اس سے پوچھو، اور جس چیز کی تمہیں ضرورت ہوگی وہ اس کے پاس ہے۔ ایک افسوسناک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اخلاق حسنہ اور پاکیزگی و فضیلت کے یہ پیکر اپنی امامت کے دور میں ایسے نااہل حکمرانوں کے روبرو تھے کہ جو اپنے ذاتی مفادات کے تحفظ اور اپنی غاصبانہ خلافت کی بنیادیں مستحکم کرنے کے لیے کسی بھی جارحیت سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ حضرت امام ہادی علیہ السلام کا زمانہ بھی اس سے مستثنا نہیں تھا، اور امام علیہ السلام کو اپنے دور میں تین ظالم اور سرکش عباسی حکمرانوں معتز، مہدی اور معتمد کا سامنا تھا۔ معتز کے زمانے میں 70 سے زیادہ علویوں اور خاندان پیغمبر کے افراد کو حجاز قیام کے دوران اسیر کر لیا گیا اور ان کو سامرہ لایا گیا، اور اس دور میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب اور چاہنے والوں کو اس خلیفہ کے زمانے میں سخت دباؤ میں رکھا گیا تھا، اور بعض افراد نے کہ جو موجودہ صورتحال سے تنگ آ چکے تھے، امام علیہ السلام کو ایک خط لکھا تاکہ وہ جان سکیں کہ اب وہ کیا کریں۔ امام علیہ السلام نے ان کے جواب میں لکھا، 3 دن بعد اس سے فرج و رہائی حاصل ہو جائے گی، اور آپ کی یہ پیشگوئی صحیح ثابت ہوئی، اور سپاہیوں کے ایک گروہ نے معتز کے خلاف شورش کر دی اور اس کو اقتدار سے نیچے کھینچ لیا اور ایک سرداب میں اسے ڈال کر اس کا دروازہ بند کر دیا اور وہ اسی میں ہلاک اور نابود ہو گیا۔ معتز کے بعد مہدی اقتدار میں آیا اور اس نے منافقانہ روش اپنائی۔ وہ دینداری کا مظاہرہ کرتا اور خود کو مظلوموں کا مدافع ظاہر کرتا تھا، لیکن کچھ ہی مہینوں بعد اس نے اپنا پلید چہرہ ظاہر کر دیا اور حکم دیا کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو قید میں ڈال دیں۔ اسی طرح مہدی عباسی نے علویوں کے ایک گروہ کو جنہوں نے قیام کیا تھا سرکوب کیا اور ان کو قید خانے میں ڈال دیا اور وہ اسی میں جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ امام علیہ السلام کے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو لکھا، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ مہدی نے آپ کو دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ خدا کی قسم آل محمد کا وجود زمین پر سے ختم کر دوں گا۔ امام علیہ السلام نے اس خط کے جواب میں تحریر فرمایا، اس کی عمر کتنی مختصر ہے، آئندہ 5 دنوں بعد ذلت و خاری کے ساتھ وہ قتل کر دیا جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا جیسا امام علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور یہ خلیفہ بھی شورشیوں کے حملے میں مارا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم وکن اللہم بعزتک علی فی کل الاحوال رؤوفا وعلی فی جمیع الامور عقوبا كشف ذري والنورى في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعتم فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تدين عدوي فغرني بما أهوام وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليهم في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة ودقة عومي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتدائي كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي سيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك
عزیز سامعین، مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا، اور اب آئیے دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ سنتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔
یا رب حق عزت و تکریم اے رحیم، بے مثل بے مثال ہے تو اے میرے کریم، واحد بھی تو احد بھی تو اے خالق عظیم، چلتی ہے تیرے حکم سے احسان کی نسیم، مجھ پر صدا کرم تیرا رب جہان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، معبود کردگار میرے رب ذوالجلال، تیرے سوا ہے کون کروں جس سے میں سوال، یا رب ہر ایک رنج زمانے کو مجھ سے ٹال، رکھنا میرے امور کا یا رب صدا خیال، کوئی نہیں جو بوجھ غموں کا اتار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے، معبود لم یزل میرے خالق میرے خدا، میں نفس شوم کے یہاں تابع صدا رہا، دشمن نے مجھ کو خواب سہانے دکھا دکھا، پامال کر دیا میری ہمت کا سلسلہ، تقدیر کے لکھے نے ستم سب کے سب کیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، تیری حدود حکم سے باہر نکل گیا، ہر ایک خطا میں ڈوب کے دل نے سکون لیا، کرتا رہا ہوں بھول کے تعظیم ماں سوا، حالانکہ تیری حمد ہے واجب میرے خدا، قادر بھی تو قدیر بھی تو ذوالکرام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، لازم ہے مجھ پہ حکم تیرا سب کے حکمراں، کچھ حق کے احتجاج نہیں مجھ کو بے گماں، تیرے تمام فیصلے مجھ پر نہیں گراں، واجب ہے مجھ پہ عظمت تیری کروں بیاں، کھلتی نہیں زبان میری قیل و قال میں، حاضر ہوں تیری بارگہ ذوالجلال میں، حاضر ہوں تیری بارگہ ذوالجلال میں، لاکھوں ہی مجھ سے دہر میں سرزد ہوئے گناہ، نادم ہوں شرم سار و پشیمان و عذر خواہ، شرمندہ اب ہے اپنے جرائم پر سیاہ، اب تیرے ذات پاک ہے میری پناہ گاہ، بدکار ہوں ذلیل ہوں اور شرم سار ہوں، تیری عطا اف کا امیدوار ہوں، تیری عطا اف کا امیدوار ہوں، جو ہو چکا ہے اس کا میں کیا تذکرہ کروں، راہ فرار کوئی نہیں جس سے بچ سکوں، کوئی پناہ گاہ نہیں جس میں جا بسوں، تیرے سوا ہے کون جو بخشے مجھے سکون، یا رب تو اپنے آپ کا لطف کمال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، کر رحم رنج و غم پہ میرے رب کائنات، یا رب تو دست و پا کو جکڑنے سے دے نجات، ہے استخوان و جلد پہ فرسودگی کی رات، عالم میں گزرتی ہے یا رب میری حیات، لوح عمل سے صاف گناہوں کی دھول کر، معبود عف کی تو گزارش قبول کر، معبود عف کی تو گزارش قبول کر، تخلیق کائنات سے کی تو نے ابتدا، سامان پرورش کا میرے واسطے کیا، بہتر تھا جو بھی میرے لیے سب وہی ہوا، اپنی عطا سے دی مجھے تو نے ہر ایک قضا، تجھ ہی کو واسطہ ہے تیرے تخت و تاج کا، ہر جرم بخش بندے سیاں مزاج کا، ہر جرم بخش بندے سیاں مزاج کا، معبود میرے سید و سردار کبریا، اعمال بد کی میرے جہنم ہے کیا سزا، تسلیم جب کہ کرتا ہوں واحد تجھے خدا، اور تیری معرفت سے بھی ہے دل بھرا ہوا، لا ریب تیرے ذکر سے دل میں بہار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، میرا ضمیر تیری محبت کا ہے اسیر، اور صدق دل سے مانتا ہوں تجھ کو اے قدیر، ہے معترف گناہوں کا یہ بندہ حقیر، یا رب تجھی سے مانگتا ہے عاجز و فقیر، کامل یقین ہے مجھ کو تیری پاک ذات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر۔ Thank you.